الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زیر بحث مسئلہ امانت اعضاء کا ہے، جس کے ضمن میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اعضاء میں سب سے اہم امانت انسانی دل کو قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر دل پاک ہے، بہتر اور درست ہے، تو جسم کے تمام اعضاء پاک ہوں گے، اور اگر دل فاسد ہو گیا تو پورا جسم ناپاک اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ حدیث اس موقف کو خوب نکھارتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے دین کا فہم اس ایک حدیث پر موقوف ہے، تو یہ بات بے جا نہیں. بغیر دل کے صحیح عقیدے کے کسی عمل کا درست ہونا ممکن ہی نہیں. دوسرے الفاظ میں، دین اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں، ایک شخص اگر پانچوں وقت کا نمازی ہے لیکن وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا تو کیا فائدہ؟ عمل درست ہے
دلی کیفیت درست نہیں. ایک شخص اگر قائم اللیل ہے, رات بھر قیام کرتا ہے, اور وہ اس قیام کو فرض قرار دیتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, تو اس قیام کا کیا فائدہ؟ تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے آپ اعتقاد سے الگ کر سکیں. اس لیے ضروری کیا ہے؟ دلی کیفیت کا صحیح ہونا اور اعتقاد کا صحیح ہونا. اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, اور کامیاب صرف وہ ہوگا جو قلب سلیم کا مالک. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ایک ایسا دل جو تمام خرافات سے پاک ہو, شرک سے پاک ہو, بدعت سے پاک ہو, بد عقیدگی سے پاک ہو, ایسے نظریات سے پاک ہو جو نظریات اللہ کی وحی کے منافی ہو. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو صرف اللہ تعالی کی وحی کے دائرے میں ہو. ایسا دل جو وحی کے دائرے سے ایک بال برابر بھی باہر نہ ہو, وہ قلب سلیم. اور اگر دل میں اضطراب آ جائے, کوئی کھٹک آ جائے دین کے کسی مسئلے کے بارے میں, تو وہ قلب سلیم نہیں ہے, وہ قلب منحرف, وہ قلب مضطرب ہے. اللہ تعالی نے ادنا سے دلی انحراف پر, ادنا سے دلی انحراف پر انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا. اس لیے عملی تساہل کسی حد تک قابل برداشت, لیکن اعتقادی تساہل کی طرف سے ہوشیار رہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں قسم کھاتا ہوں آپ کے پروردگار کی, ذرا اسلوب ملاحظہ کر, اس قسم کا اسلوب قسم قرآن میں اور کہیں. اس لیے کہ یہ منفرد اور امتیازی مسئلہ اس اسلوب سے قرآن پاک میں کہیں بیان نہیں. مجھے قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہیں, ایمان کا دعویٰ کریں. کس صورت میں؟ آپ کو عقل نہ ماننے کی صورت. کوئی اختلاف ہو جائے, کوئی تنازع ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, اور وہ اختلاف وہ جھگڑا آپ سے حل نہیں کرواتے, تو پھر کوئی حق نہیں کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہے. اچھا, یہ پہلا قدم. دوسرا قدم یہ ہے کہ فیصلہ آپ سے کرا لیا, حکم آپ کو مانتے ہیں, فیصل آپ کو مانتے ہیں, فیصلہ لے لیا, سن لیا, قبول بھی کر لیا, لیکن دل میں ذرا سا ملال ہو, دل میں ذرا سی کھٹک باقی رہ جائے کہ یہ کیا فیصلہ. پہلی صورت ہے کہ فیصلہ ماننا ہی نہیں, آپ کو حکم تسلیم ہی نہیں کرنا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حکم تو مان لیا, فیصلہ بھی مان لیا, لیکن دل میں کھٹک ہے, ہرجان ہے, تردد ہے, شک ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اکن حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو مومن کرے. یہ ہے قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم کیا ہے؟ فیسلم تسلیما. کوئی گھاٹی ہو، کوئی منزل ہو، فیصلہ اپنے خلاف ہو، کسی غیر کے خلاف ہو، اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے، کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی اپنا بڑا پن یا اپنا عہدہ یا اپنی عزت یا اپنی وقار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے بڑا نہ سمجھے. آپ کے فیصلے کو ہر چیز سے بڑا سمجھے اور ہر چیز کو آپ کے فیصلے سے چھوٹا سمجھے. یہ قلب سلیم. تو اس بات کو یاد رکھیے، ہماری سب سے بڑی مسئولیت اور سب سے بڑی ذمہ داری اس دل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے انسان کے دل کو دیکھتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تمہاری شکل و صورت، تمہارا جسم، تمہارا مال، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، تمہارا عمل بھی بعد کی چیز ہے، سب سے پہلے تمہارا دل. اسی لیے اللہ تعالی نے منافقین کی نہ نماز کو دیکھا، نہ ان کے روزوں کو دیکھا، نہ ان کے جہاد کو دیکھا، نہ ان کے مختلف دعووں کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دلوں میں انحراف ہے. پھر ان کی عمل کی کیا قیمت؟ جب تک قلب سلیم نہ ہو عمل کی کیا قیمت؟ اس لیے ایک مکلف کی سب سے بڑی ذمہ داری مسائل کو سمجھنے سے پہلے عقیدے کو سمجھنا ہے، جسم کی ظاہری تطہیر سے پہلے باطنی تطہیر ہے، کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے. اس کے بغیر قطعاً کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اب یہاں چند قضیے ہیں، چند مقدمات ہیں اس دین متین کے بارے میں. سوال یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل ہو، یہ دل پاک اور صاف کیسے ہو، اس کو شرک و بدعت سے پاک کیسے کیا جائے، قلب سلیم کے حصول کا طریقہ کیا ہے. تو پہلے ان مقدمات کو سمجھیں. نمبر ایک، کیا اللہ تعالی کی ذات ذات حق نہیں؟ ذات حق کیا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس کا ہر فیصلہ، جس کا ہر قول، جس کا ہر فعل، جس کا ہر اختیار حقانیت اور صداقت پر مبنی ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کے کسی فیصلے کو چیلنج نہ کر سکیں. کیا اس کی یہ شان نہیں؟ ہاں اس کی یہ شان ہے. فرمایا وذلک بان اللہ هو الحق. لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ الحق ہے. مجسمہ حق، اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فیصلہ حق ہی حق ہے، اور حق کے علاوہ کچھ نہیں. واللہ یقول الحق، اللہ تو حق ہی فرماتا ہے. اللہ یقضی بالحق، اللہ تو حق ہی فیصلہ کرتا ہے. یہ اس کی ذات جو مجسمہ حق ہے. پھر دوسری بات، اس نے اپنی وحی کے لیے ایک ہستی کو منتخب کیا، کیونکہ اس کا حق ہونا تب ہے کہ ہم تک حق پہنچنے کی ضمانت ہو. اس نے حق پہنچانے کے لیے ایک ہستی کا انتخاب کیا. اب اس دین کو نازل کیا، اپنی وحی نازل کی اور وہ بھی حق کے ساتھ نازل کی. فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس وحی کو اس دین کو حق کے ساتھ اتارا. پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اتارا تو حق کے ساتھ لیکن اترتے اترتے اس میں تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، وبالحق نزل، وہ اتری بھی حق کے ساتھ. کوئی طاقت ایسی نہیں جو آسمان سے لے کر زمین تک اس ایک اس فاصلے میں ہماری وحی کو اچک سکے، اس میں تبدیلی پیدا کر سکے. وبالحق انزلنا، جس حق کے ساتھ ہم نے اتارا، بالحق نزل، اسی حق کے ساتھ ہی اترا. اور جس ہستی کو ہم نے منتخب کیا اسے بھی حق کے ساتھ منتخب کیا. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیونکہ حق مطلوب ہے، لہذا حق کو تلاش کرو. اللہ بھی حق ہے، اس کا فیصلہ بھی حق ہے، اس کا فرمان بھی حق ہے. اس نے اس دین کو بھی حق کے ساتھ اتارا اور یہ دین اس زمین پر حق کے ساتھ پہنچا. اور پہنچنے کے بعد اب اس نے قیامت تک باقی رہنا. اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ دین اسی طرح اپنی صحیح حالت میں آ رہا ہے؟ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی تحریف ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی، کوئی کمی؟ فرمایا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس دین کو ہم نے اتارا، اس وحی کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس وحی کے محافظ، قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. دنیا کی کوئی طاقت اس وحی میں بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی، کوئی تبدیلی، کوئی تحریف پیدا نہیں کر سکتی. ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار. یہ دین حق ہے، اب یہیں سے ہمیں حق ملے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس دین کو دین حق قرار دیا، اسی طرح اس دین کے علاوہ جو کچھ ہے اسے گمراہی کہا. پہلا مسئلہ حق کی تعین پر، وہ تعین ہو گئی کہ وہ ذات برحق، اس نے دین برحق بالکل صحیح ذریعے کے ساتھ ایک صحیح شخصیت پر بھیجا، اور اس شخصیت کی ذمہ داری ہے کہ پورا کا پورا دین بیان کرے، اور اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک اس دین کی حفاظت کرے. لہذا حقانیت کا دائرہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ اللہ کی وحی. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق ثابت ہونے کے بعد، حق کی تعین کے بعد اور حق کے تشخص کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ گمراہی. یہ خالص دین، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے قرآنی نصوص سے بیان ہو رہا ہے. حق کی تشخیص، حق کی تعین اور حق کی تعین کے بعد باقی بچنے والی ہر چیز فرمایا کہ الا الضلال، وہ گمراہی ہے اور گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں. لہذا اب ہمیں تو ضرورت ہے قلب سلیم کی. تو قلب سلیم کا جو حصول ہے اس کا طریقہ کار متعین ہو گیا کہ جب حق اللہ کی وحی ہے تو پھر اللہ کی وحی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں قلب سلیم ادا نہیں کر سکتی. دنیا کا کوئی فکر، دنیا کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی اصول، کوئی رول تمہارے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا ضامن نہیں ہے. قلب سلیم کا جو حضور ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی پر محفوظ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر کتاب و حکمت کی تعلیم کو تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دیا. فَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ویسکی، کہ قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، اور قرآن و حدیث کے ذریعے ان کو پاک اور صاف، ان کی قلبی تصویر، ان کی اعتقادی تصویر، ان کی عملی پاکیزگی اور صفائی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی پر موجود. لہذا قلب سلیم کا مالک کون ہے؟ نمبر ایک، جو ان تمام نظریات کو مانتا ہو. اس میں ایک بال کے برابر بھی انحراف نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک گروہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وحی کے اصل مستحق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جبریل امین کو غلطی لاحق ہوئی اور وہ غلطی سے محمد پر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے وحی کے بارے میں بنیادی نظریہ. اب یہ فرقہ اللہ کی باتیں کرے، نمازیں پڑھے، دعوے کرے، اچھے دار تقریریں کرے، سب فضول ہے. اس لیے کہ بنیادی عقیدہ ہی نہیں، قلب سلیم ہی نہیں. قلب سلیم کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام مبادیات پر اسی طرح ایمان ہو جس طرح اللہ کی منشا. پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ ذات الحق ہے، اس کی وحی حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق ہے، اور حقانیت کا دائرہ کار صرف اور صرف کتاب و سنت میں. ان تمام مبادیات کو ماننا پڑے گا. جو چیز قرآن میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے، وہ حق ہے اور صحیح ہے، اور جو چیز اس دائرے سے باہر ہے وہ گمراہی. ان مبادیات سے کہ قلب سلیم کی راہ پیدا ہو رہی ہے، اب عمل کی باری ہے، اس اعتقاد کو اختیار کرنے کی باری ہے، اس عقیدے کی نشو اشاعت کی باری ہے، یہ بات کی منابع. لیکن پہلے ان مبادیات کو صحیح کر لو. کوئی شک نہ ہو، اعتقادیات میں ذرہ برابر انحراف نہ ہو، وہ قلب سلیم ہے. اگر یہ چیز نہیں، کسی ایک مقام پر حق آ گیا، کسی ایک مقام پر خلجان آ گیا، وہ قلب سلیم نہ رہا. ظاہری جسم، گفتگو، ظاہری حالت چاہے جیسی مرضی ہو، اعلیٰ ترین ہو، وسیع ترین حلقہ ہو، لیکن کیا ضرورت؟ تمام چیزیں بے فائدہ ہیں جب تک اس بنیاد کو نہیں سنبھالا. لہذا اصل جو ذمہ داری ہے وہ دل کی مسئولیت کو سمجھنے کی. یہ اللہ تعالی کی انسان کے لیے سب سے بڑی امانت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں دل کا ذکر کیا کہ جس طرح کان اور آنکھیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ کانوں سے کیا کچھ سنا اور آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا، تو سب سے آخر میں فرمایا کہ دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ دل کے اندر کیا تھا، کس قسم کے اعتقادات تھے، کس قسم کے نظریات تھے، کس قسم کا عقیدہ تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سب سے کٹھن سوال، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ تمام اعضاء کے انحراف کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے، اگر اس کی مشیت کا یہ تقاضا ہو وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن قلبی انحراف یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. آنکھوں کا انحراف، کانوں کا انحراف، زبان کا انحراف یہ معاف ہو سکتا ہے. اس کی معافی کے بہت سے ذرائع میں نے آپ کو بتایا، انسان کا توبہ کرنا، کسی دوسرے انسان کا آپ کے حق میں دعا کرنا، گناہ کے بعد نیکی کر لینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ تعالیٰ کا عفو عام، یہ تمام وسائل ہیں ان انحرافات کی معافی. لیکن قلبی انحراف یہ معاف نہیں ہوگا، نہ کسی کی دعا سے، نہ کسی کے صدقے سے، نہ تمہارے اپنی نیکی سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور نہ ہی اللہ کا یہ قانون ہے کہ کل بھی انحراف کو میں بغیر توبہ کے معاف کروں. ہر کس لہٰذا سب سے پہلے دل کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ باطنی اصلاح پر حقیقت میں دار و مدار ہے آخرت کی کامیابی. غلط سنگھ بنا سکتا ہے تو الحمہ بڑھو رہا ہو تو قد اصلح من سکتا ہے لقد خواب من سکتا ہے. کہ جس نے اسے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اسے پاک نہ کیا، اسے ناپاک رہنے دیا، وہ کامیاب نہیں ہو. اس لیے یہاں کا دل کا کوئی بھی انحراف ہو وہ قطعاً قابل قبول نہیں. ایسے انسان کو یقینی عذاب ہوگا اگر وہ توبہ نہ کرے. اور آج کا یہ دور حقیقت میں ابتلاعات کا دور ہے، نظریات کا فساد اور ان کو بیان کرنے میں جرت، جبکہ وہ خالصتاً اعتقادی بحران ہے اور قلبی فساد. پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. نہ عمل پسندیدہ رہتا ہے، نہ انسان کے جسم پسندیدہ رہتا ہے اگر اس کے دل میں مرض. یہ چند دنوں میں اخبارات میں عجیب و غریب عقائد پڑھنے میں آئے اور بڑی جرت کے ساتھ ان عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. کل ہی کے اخبار میں کوثر میاضی صاحب کا بیان، جو اہل یہ فرماتے ہیں کہ میں قبر پرست نہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں لیکن بزرگوں اور اولیاء کی قبروں سے قید حاصل کرنے کا قائل ہے. قبر پرستی کس چیز کا نام؟ یہی وہ قبر پرستی ہے. قبر پرست قبروں میں جا کے کیا کرتے؟ یہ ہے قلبی انحراف جو حقیقت میں ملحدانہ بیان ہے. فیض کا منبع، فیض عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی زندہ ہے، نہ کوئی مردہ. یہ ہے قلبی انحراف. ایک مثال ہے، بیان یہ کرنا ہے کہ اگر اس قسم کے انحراف انسانی نظریے میں اور انسانی دل میں موجود ہوں تو کوئی عبادت، کوئی ظاہریت انسان کی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پاک ہے تو پورا وجود پاک ہے، یہ ناپاک ہے تو پورا وجود ناپاک ہے. اب ظاہر وجود کتنا خوبصورت ہو، لباس کتنا قیمتی ہو، باتیں کتنی نقشے دار ہو، میٹھی ہو، اچھی ہو، لیکن جہاں انحراف ہو تو سب چیزیں ناپاک ہیں اور پلیس. یہ خلق سلیم نہیں. چند دن پہلے آپ نے آہل القادری کا بیان پڑھا کہ نبی اور غوث میں فرق کر رہے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں اور غوث کسے کہتے ہیں. اور سناتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس پر فرشتہ آتا ہے تو نبی اس کو سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اور غوث وہ ہے جس پر فرشتہ آتا ہے اور غوث یا اس کو دیکھتا ہے یا اس کی آواز کو سنتا ہے. ان صرف ایک ہی فرق ہے کہ نبی بیک وقت دونوں کام کرتا ہے، فرشتے کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آواز کو سنتا بھی ہے، اور غوث صرف ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے. فرشتہ اس پر بھی آتا ہے، فرشتہ نبی پر بھی آتا ہے، لیکن نبی دو کام کرتا ہے، غوث سے ایک کام کرتا ہے، وہ کبھی سنتا ہے کبھی دیکھتا ہے. کیا یہ قلب سلیم کی باتیں ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں، مقام نبوت کی شان کیا باقی رہ گئی؟ کیونکہ اصل اعتقاد یہ ہے کہ فرشتے کا نازل ہونا صرف انبیاء کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فرشتہ نہیں آیا. یہ ہے قلبی اندھیرا. ایک مستند نظیر ہے باقاعدہ، اس کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا کہ جن دنوں کراچی مختلف فسادات کی لپیٹ میں تھا، ان دنوں ایک طبقے میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت کے ناخن پر اگر ناخن پالش لگی ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یہ کل بھی رہ رہا ہے. تم اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہو اور مذاق میں اس کو بیان کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کٹھن سے کٹھن گھاٹی ہو وہاں یہ مسئلہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہ ہو تو دین کیا باقی رہتا. الصلاۃ عمارۃ الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے عملی طور پر کفر کیا. العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو چیز خارج ہے وہ نماز کا فرق ہے. اور تم اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہو. کتنے ہنگامے ہو رہے تھے اور تم یہ بحث کر رہے تھے کہ ناخن پالش لگی ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ معمولی بات ہے. ایک تو سب سے بڑا اس دین کے ساتھ آج مذاق یہ ہے کہ ہم نے اپنے فہم سے دین کے فرض مسائل کو بڑا سمجھا اور بعض کو معمولی سمجھا. یہ تفریق کہاں سے آئی؟ میں کہتا ہوں کہ دین جس طرح جس حالت میں اور جس تشخص کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, منقول ہے, آپ کے عمل سے, آپ کے قول سے, تو پورا کا پورا دین ہے اور پورا کا پورا اہم. اور تم یہ کہو کہ یہ معمولی مسائل ہیں, یہ فروعی مسائل ہیں, ان پر بحث نہ کرو, نہیں, یہ قلب سلیم کی باتیں نہیں. قلب سلیم کی باتیں یہ ہیں کہ پورا کا پورا دین قابل اختیار ہے اور اس قابل ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اور یہ بحث کا چند فضول ہے کہ یہ مسئلہ اصولی ہے اور یہ مسئلہ فروعی. اصل اور فرع کا اختلاف تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تقسیم تم کہاں سے لے کر آئے؟ کیا یہ تقسیم پیغمبر اسلام نے کی؟ کیا یہ تقسیم صحابہ اکرام نے کی؟ کیا یہ تقسیم آئمہ ملت اور تابعین نے کی؟ کسی نے نہیں کی. یہ تقسیم آج کے دور کی ایک بدعت پیداوار. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی حدیثوں سے پیچھے چلانے کی, تاکہ سنتوں سے جان چھوٹ جائے, سنتوں کو فروعی مسائل قرار دے دیا اور کہا قرآن اصل. یہ مذاق ہے پیغمبر اسلام کے دین کے ساتھ. ابھی میرے پاس سوال ایک آیا, یہ کہا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, سائل نے پوچھا کہ رسول یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی, آپ بتائیے آپ کا کیا فرمان. تو جواب دینے والے میں یہی تقسیم مد نظر رکھی, کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ مسائل بڑے ہوتے ہیں. ثابت یہ کیا کہ اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن میں کہوں یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو معلوم ہو, اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول یدین کر کے نماز پڑھی, اسے معلوم ہو جائے, یہ چیز اس کے سامنے پایا ثبوت پر پہنچ جائے کہ آپ نے رسول یدین سے نماز پڑھی, رسول یدین کا ترک آپ سے ثابت نہیں, اگر یہ چیز اس کو ثابت ہو جائے, معلوم ہو جائے, پھر وہ جان بوجھ کے اگر رسول یدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قدرت ہوتے ہوئے, اس عمل میں تم کو کون سی مشقت ہے, قدرت ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے, ثابت ہوتے ہوئے, جان بوجھ کے اس سنت کو چھوڑا. اور سنت کا ترک اگر عمدن ہو تو پھر اس عمل کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی. ایک شخص متحمل متصاحل جسے اس مسئلے کی تہ کا علم نہ ہو, اس مسئلے کی حقیقت کا علم نہ ہو, لیکن حقیقت معلوم ہو, صحیح بخاری کی حدیث سامنے ہو اور اس کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے, اس کے بغیر آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی, یہ بات اس کے سامنے روشن ہو جائے اور پھر وہ بغیر رسول یدین کے نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کسی استثناء کے بغیر یہ حکم دیا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ لوگوں تم نماز پڑھو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے. اب اگر اس طریقے کی خلاف ورزی کرو گے, اس طریقے کو نہیں مانو گے, تو کیا تم نے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی؟ یہ آپ کا حکم ہے, امر ہے, آڈر ہے آپ کا کہ تم نے نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے, بالکل یہی حکم اللہ پاک نے قرآن حکیم میں دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی فقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم, کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو, اگر تم پر خوف کی حالت ہو, خوف کی حالتیں مختلف ہیں, دشمن سامنے ہو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی درندہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, سیلاب کا پانی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم ڈر کے مارے بھاگ رہے ہو تاکہ سیلاب سے بچ جاؤ, اس درندے سے بچ جاؤ, اور اسی بھاگتے بھاگتے میں نماز کے وقت پہ بھی فوت ہونے کا خطرہ پیدا ہو. بس عصر کی نماز ہے, اب قریب ہے کہ سورج ڈوب جائے, نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے, تو ہمارا کہ خوف کی حالت کی نماز جس طرح ساگے پڑھو, بھاگ کے جا رہے ہو نماز پڑھنا شروع کرو, رکوع نہیں کر سکتے تھوڑا جھک جاؤ, سجدہ نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن نماز پڑھو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, چاہے تم پیدل ہو چاہے تم سواری پر سوار ہو, قبلہ سامنے ہو نہ سامنے ہو, نماز پڑھ لو جس طرح چاہے تم. لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, جب حالت خوف ختم ہو جائے اور تم امن کی حالت میں آ جاؤ, کوئی خوف نہ ہو امن کی حالت میں آ جاؤ, تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہے, پھر تمہارا فریضہ کیا ہے, اپنی مرضی سے پڑھو گے کسی بڑے کی مرضی سے پڑھو گے؟ نہیں, خاص کروں اللہ کما علمک, پھر تمہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تم کو سکھا دی. نماز کا مسئلہ, اور اگر تم کہو کہ یہ چھوٹی بات ہے, مانتے بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ثابت, پر کہو کہ یہ چھوٹی بات ہے, تو پھر اللہ کی تعلیم کہاں گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہاں گئی؟ الغرض ثابت یہ ہوا کہ دین اسلام سے جو مسئلہ ثابت ہو اسے ہم اپنی عقل سے چھوٹا یا بڑا نہیں کہہ سکتے. جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے, پر واجب العمل, اس پر عمل کرنے کا موقع ہے, وسائل ہے, سہولت ہے, تمام چیزیں موجود ہیں, پھر وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم یہ ہے کہ ان مبادیات کو پہلے سمجھے کہ اللہ حق ہے, اس نے حق بھیجا رسول حق پر جبریل حق کے ذریعے, اور جو چیز بھیجی وہ قیامت تک محفوظ ہے, اور جو چیز ہم تک پہنچے گی اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ تمام مبادیات ہیں, ان کی صحت پر اتفاق کرنا ہوگا, انہیں قبول کرنا ہوگا بغیر کسی اضافے کے, بغیر کسی کمی کی, بغیر کسی تحریف و تبدیل کے, تو پھر قلب سلیم حاصل ہو. اب عمل کرو, یعنی اس وحی کے ساتھ منسلک ہو کے عمل کرو. تو ثابت یہ ہوا کہ اصل قلب سلیم کے حصول کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس وحی کے ساتھ چمٹنا ہوگا, اس کے ساتھ توسط اختیار کرنا ہوگا. اب کچھ سوالات کہ وحی کے ساتھ چمٹنا کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے؟ عالم ہے کوئی, جاہل ہے کوئی, پڑھ سکتا ہے کوئی, ان پڑھ ہے؟ کہ تمام کے تمام لوگ اپنی مختلف حیثیات کے ساتھ اللہ کی وحی کے ساتھ کیسے توسط کریں, قرآن کو کیسے پڑھیں, حدیث کو کیسے پڑھیں, صحیح بخاری کیسے پڑھیں, صحیح مسلم کیسے پڑھیں؟ اس سوال کے بہت سے تقاضے ہیں, اور اس کا جواب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی مغلل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, جس سے یہ ثابت ہوگا کہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, عالم ہو, سب کے سب اس وحی کے دائرے سے قطعا باہر نہیں جا سکتے, لیکن طریقے مختلف. انشاءاللہ یہ چیزیں آئندہ جمعے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وحی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس اصل حقیقت کو اپنانے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع فرمى وإن تطيعوه تهتدوا. لوگوں اگر تم محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم تهتدوا تو پھر تم ہدایت پاؤ گے. وإن خیر الهدی هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سب سے بہترین ہدایت, سب سے پاکیزہ ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر یہ لوگ بعین ہی اسی طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کا ایمان ہے تو پھر یہ ہدایت پائیں. صحابہ کا ایمان کیا تھا, ان کا نہج کیا تھا, نصب العین کیا تھا, کیا وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالی کی وحی سے ایک بال برابر کی ہٹے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ اللہ تعالی کی وحی کے پیروکار تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تابعدار. یہ صحابہ کا ایمان ہے. اور سنایا اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا تو پھر تم ہدایت پاؤ گے. گویا ہدایت کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. بات یہاں پہنچی تھی کہ کتاب و سنت قرآن و حدیث کے ساتھ سمست اور مضبوطی سے چمٹ جانا ضروری ہے. سوال یہ تھا یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ علماء ہیں اور کچھ عامی ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے, سمجھنا نہیں جانتے, وہ کتاب و سنت کے ساتھ براہ راست رابطہ کیسے کریں؟ ان کے لیے کتاب و سنت کی اتباع کی صورت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سن لو کہ چاہے عالم ہو یا عامی ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, سب کے لیے براہ راست کتاب و سنت کی پیروی کے ساتھ دوسرا کوئی چارہ کار نہیں.
یہ عذر غلط ہے کہ ہم چونکہ ان پڑھ ہیں، ہم چونکہ جاہل ہیں، یا ہم کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا ہمیں درمیان میں کسی امام کا مستقل واسطہ چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں. اب آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھے اور پڑھیں. یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آسان ترین چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہ قد یہ سر نل قرآن جس ذکر ہر دن مدت ہے، ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان بنایا. کیوں؟ ذکر اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو نصیحت کر دی. تو وہ نصیحت کیسی جو لوگوں کے پلے نہ پڑے. اللہ تعالی نے اپنے اس دین کو نصیحت کہا، اور نصیحت کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسے نصیحت کر رہا ہوں اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا، تو غلطی کس کی ہے نصیحت کرنے والے؟ تو اس دین کو مشکل کہنا یا اپنے ذہن سے بالا تر سمجھنا یہ کس پر الزام ہے نصیحت کرنے والے؟ حالانکہ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اسے آسان بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طرف تو تم الگ محبت میں تھا، وہ حدیث میں ہے کہ طرف تو تم الگ منت روپئے تھا، کہ میں تمہیں منت بیضا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. منت بیضا کیا ہے؟ بیضا کہتے ہیں سفید چیز کو، چمکدار اور روشن چیز. جس دین پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دین بڑا واضح ہے، بڑا چمکدار ہے اور بڑا روشن ہے. جس چیز پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری حدیث میں ہے کہ ترک تو فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت. جس چیز پر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور میری سنت. کسی چیز کو آپ نے محجت البیضا کہا کہ یہ بڑا چمکدار راستہ ہے، یہ بڑا واضح راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ لئن ہاتھ نہار ہے اس دین کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اور چمکدار ہے. تو کتنا واضح دین ہے. تو پھر فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا حالہ، کہ اب اس دین سے صرف وہی انسان پھر سکتا ہے یا منحرف ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں اللہ کی طرف سے بربادی نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے اس انسان کو برباد کر دیا. وہ اس واضح دین سے منحرف ہو، کتاب و سنت سے انحراف کرے. اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو کیا کہا؟ اپنے اس دین کو نور کہا. تمہارا لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ مشرق یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی اللہ کے دین کو ختم کر دیں. اس دین کو اللہ نے نور کہا، روشنی کا مینار کہا، جو سب کو نظر آ رہا ہے. بشرطے کہ دیکھنا چاہے. نور کہا جو دور سے بھی سب کو نظر آ سکتا ہے، یہ دین. اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں جو اس دین کے واضح اور بیان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اب جہاں تک ایک عالم کا مسئلہ ہے جسے کتاب و سنت پڑھنے کی صلاحیت ہے, اس پر ہماری کوئی گھر چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ مزدور ہو ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو, یہ سب عامی ہے. یہ براہ راست قرآن و حدیث سے کیسے تمسک کرے, اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود بیان کیا کہ جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے, جو عالم ہے وہ تو خود کرے گا خود سمجھے گا, لیکن بات ان کی ہے جو پڑھ نہیں سکتے یا پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا فہم نہیں رکھتے. تو سنا کہ ایسے لوگوں کے لیے چار شرائط, ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ کسی ایک شخصیت کو پکڑ لیں اور پورے دین کا دار و مدار اسی شخصیت کے سر پہ ڈال دیں. جب عقیدہ احکام ہر عبادت کا طریقہ کسی شخصیت سے لینا ہے یہ نہیں, بلکہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, کہ ایسے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ رابطہ کریں وہ سوال کریں کن سے, فرمایا کہ اہل ذکر. چار شرائط کا ذکر کیا, سب سے پہلے یہ کہ ان کا سوال اہل ذکر سے ہو, وہ تلاش کریں اہل ذکر سے. اور اہل ذکر کون ہے, یاد رکھیے ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں, ایک قرآن پاک اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما نحن نزلنا الذکر و اما له لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور آسمان سے ایک چیز نہیں اتری بلکہ دو چیزیں اتری, ایک قرآن اور دوسرا حدیث. قرآن اور حدیث ان دونوں کے مجموعے کو ذکر کہا جاتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے وحی کے طور پر صرف قرآن اترا تو ہلکی پر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, کہ لوگوں خبردار مجھے اللہ کی طرف سے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن جیسی ایک دوسری چیز بھی دی ہے. تو دوسری چیز کیا ہے, وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. حسان ابن عطیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان جبریل کان ینزل علیہ بالسنت کما کان ینزل علیہ بالقرآن, کہ جبریل امین کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن لے کر آتے تھے کسی طرح حدیث بھی لے کر آتے تھے. ان دونوں کے مجموعے کو ذکر کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر, کہ لوگوں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے سوال کرنا ہے اہل ذکر سے, یہ نہیں کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرو, نہیں, اپنے سوال کے لیے صرف اس عالم کا یا اس ہستی کا انتخاب کرنا ہے جس ہستی کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ اس کا جواب یا قرآن کی روشنی میں ہوگا یا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں. کیونکہ آج بہت سی ہستیاں ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے اور بعض سوالوں میں سائل کی شرط ہوتی ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کے ذریعے جواب دیا جائے, اور وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارے امام کی یہ رائے ہے, یہ ہمارے امام کا یہ قول ہے. یہ ظلم ہے سائل پر بھی اور اللہ کے دین پر بھی اور اپنے آپ پر بھی, کیونکہ اجتماع کا حق اس کائنات میں صرف اللہ کی وحی کے لیے ہے. جب یہ حق قائم ہو جائے تو سارے حق ثابت ہو جاتے ہیں, پھر کسی کا حق نہیں ٹھہرتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کسی حق کو لے کر آئے کہ کسی کی بات نہیں ماننی ہماری بات ماننی، لیکن یہ حق تمام انبیاء کو تو ملا ہی مگر ہمارے پیغمبر کو سب سے زیادہ ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے اس کے دور میں عہد لیا تھا کہ میں تمہیں بھیج تو رہا لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے محمد آ جائے تو پھر تم نے اپنی بات سے دستبردار ہو جانا ہے، اپنے پیغام کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے حق کو ثابت کر کے محمد کی پیروی کرنی ہوگی. تو مانا کیا ہوا کہ حق کے اشارے تمام انبیاء کے لیے ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق سب سے زیادہ ہے. یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ تم نے سوال اہل الذکر سے کرنا ہے. وہ بھی دین ہے، یہ دنیا تو ہے نہیں کہ جس طرح چاہے گزر کے گزار لی، نہیں یہ دین ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اتنا خصوصی علی کا قانون فضول ہے، یہ قول فضول ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. دنیا کے معاملات میں تساہل ہو سکتا ہے مگر دین کے معاملات میں کوئی تساہل قابل برداشت نہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ تم نے اپنے سوال کے لیے جس ہستی کا انتخاب کرنا ہے وہ اہل ذکر ہو، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے سکتی ہو، بلکہ اس کا ہر جواب کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، اس کی اپنی رائے نہ ہو، کسی بڑے کی رائے نہ ہو، اس کا اپنا قول نہ ہو، اس کے کسی بڑے کا قول نہ ہو، بلکہ اس کا ہر جواب یا قرآن سے ماخوذ ہو یا پیغمبر اسلام کے فرمان سے ماخوذ ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کن تم لا تعلمون، یہ سوال تم نے کب کرنا ہے؟ کب تمہیں علم نہ ہو، تمہارے پاس کتاب اور سنت کی روشنی نہ ہو، کسی مسئلے کے بارے میں تمہارے پاس کتاب اور سنت کا علم نہ ہو. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض، اب آپ کسی کے پاس جائیں اس سے پوچھیں کہ کیا نماز فرض ہے، فرض ہے یا نہیں، تو یہ سوال نقض ہوگا اور شریعت کے خلاف ہوگا، کیونکہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اور کتاب اور سنت کی دلیل معلوم ہے اس چیز کے بارے میں پھر تم کسی سے سوال نہیں کرتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شاعر آتا ہے اور آ کے سوال کیا، ایک عورت کے بارے میں مختصر اس کا سوال یہ تھا کہ ایک عورت حج پہ جاتی ہے اور طواف افاضہ کر چکی، طواف افاضہ کر چکی ہے یعنی یوم النحر کے دن وہ منا سے آ کر بیت اللہ کا طواف کر چکی ہے، جو طواف افاضہ کہتا ہے. اب وہ مناسک کے حج سے فارغ ہوئی، اس نے اپنے گھر جانا ہے، لیکن طواف ودا الوداعی طواف سے پہلے اس پر عذر آ گیا. وہ عذر جو اس کو نماز اور روزے سے روک دیتا ہے وہ ناپاک ہو گئی. اب وہ کیا کرے؟ اب باتیں دو ہیں اور دونوں طرف پیغمبر اسلام کا فرمان موجود ہے. ایک یہ کہ جو عورت ناپاک ہو جائے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا فیف علی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، کہ تم ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، عرفات میں جاؤ، منا میں جاؤ، ہی بالبیت، کہ یہ بات فرض ہے کہ حاجی کی جو آخری ملاقات ہو وہ بیت اللہ سے ہو، یعنی طواف کر کے طواف الوداع. اب تو طواف بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ناپاک، اس کا معنی یہ کہ وہ بغیر سواب الوداع کے واپس بھی نہیں جا سکتے. اب کیا وہ وہاں رہے پانچ دن سات دن یا دس دن وہاں انتظار کرے پھر فارغ ہو کر سواب الوداع کرے پھر گھر کو جائے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال سنا اور کوئی دلیل مستحضر نہیں، لہذا آپ نے جو احتیاطی مسئلہ تھا وہ اختیار کیا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ عورت کہاں رہے اور جب وہ فارغ ہو اور وہ ایام گزر جائے تو پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور طواف مدا کر کے اپنے گھر کو واپس آئے. تو وہ سائل کہتا ہے کہ یہی سوال میں نے کہ ہم کو میں اسلام کو نہیں کیا، یہ ہے مسئلہ. یہی بات میں نے کہ ہم پر اسلام سے پوچھی تھی، مگر آپ کا جواب تمہارے جواب کے برعکس. آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ طواف افادہ کر چکی ہے اور طواف افادہ کرنے کے بعد یہ عذر آیا تو اب طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں، تو منافی کے حج سے فارغ ہو کے بغیر طواف وداع کے اپنے گھر کو جا سکتے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سن لیا، سمجھ لیا اور سکون بھی کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کوڑا لے کر آؤ. خادم کوڑا لایا اور خود اپنے ہاتھ سے اس آئن کو مارنے لگے اور ساتھ ساتھ پڑھانے لگے کہ لما سائتا نہیں سری ما سائتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سوال تم قسم پر نسلام سے کر چکے تھے اور قسم پر نسلام کا جواب بھی تمہیں معلوم تھا وہ سوال تم نے مجھ سے کیوں معمولی مقام نہیں امت کے چوٹی کے امام ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو وہ مسئلہ تم اہل الذکر کے پاس لے کر جاؤ. اگر تمہیں معلوم ہے دلیل مستحضر ہے پھر کسی سے پوچھو. ایک ہوتا ہے پوچھنا تعقد کے لیے، مزید پختگی کے لیے، جو اپنے شک کو دور کرنے کے لیے، یہ بات نہیں. لیکن علم ہونے کے باوجود، کتاب و سنت کے علم کے باوجود تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ اپنے حضرت جی سے ہی پوچھ لوں، اپنے کسی بڑے سے بھی پوچھ لوں. اور تم نے کتاب و سنت پر اپنے اس بڑے کو حاکم بنایا، بنا یہ بات غلط ہے. جب تمہیں کتاب و سنت کی دلیل معلوم نہ ہو تو پھر تم سوال کرو. اگر اس آیت کو تقلید کی دلیل لیا جائے تو پھر بڑی حیرت کی بات کہ قرآن پاک کو ایک شرط لگاتا ہے کہ سوال اس وقت کرو جب تم بے علم ہو. مگر آج اپنے آپ کو جامع المعقول و المنقول بھی کہلاتے ہیں اور مقلد بھی، یعنی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مقلد بھی، حکیم امت بھی کہلاتے ہیں اور مقلد بھی. اگر یہ آیت دلیل بن سکتی ہے تو اس صورت میں کہ جو ظاہر ہے بیچارے وہ تقلید کرے. لیکن یہ بات بھی نہیں، یہ سب باتیں تحقیق کی راہ کی ہے. کیوں؟ جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ سوال تم نے کس طرح کرنا ہے، اس سوال کے لیے شرط ہے اور وہ یہ کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالکل جی، وہ سوال تم نے دلیل سے، یعنی سوال کرتے ہوئے تمہاری بھی شرط ہوگی کہ مجھے اس سوال کے جواب دلیل سے دو. یہ ہے تقلید. کیونکہ تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ اخذ قول الغل بلا حجت، کہ کسی کی بات کو لے لینا بغیر کسی دلیل. یہاں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم نے اہل ذکر سے سوال کرنا ہے صرف اعتماد دلائل کی روشنی. یہ نہیں ہے کہ وہاں چلے گئے اور گردن جھکا کر بیٹھ کے کہ حضرت جی کچھ فرما رہے ہیں. یہ حال تو صرف اللہ کی وحی کے لیے، اللہ کی وحی اتر رہی ہے تو گردن جھکا لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہو تو گردن جھکا لو. یہ حق صرف ان دونوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے. وہاں کیا ہے؟ صرف بچے گا. وہاں تم نے بینکنگ معلوم کرنی ہے تو دلیل کیا؟ اور قرآن نے بینکنات کی ٹیکس کیوں لگائی؟ کہ تم نے بیانات کے ساتھ حلال کرنا ہے, اس لیے کہ قرآن اصطلاح میں بلکہ نے صرف دو چیزوں کے لیے استعمال کیا, صرف دو چیزوں کا بیانہ کہا گیا ہے. نمبر ایک قرآن پاک, نمبر ایک قرآن پاک ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی, یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا, یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور ہدایت کی دلیل پورے کا پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر سناس کے دن تک پورا قرآن دلیل ہے. ایک تو یہ بینہ ہے, اور دوسری بینہ کیا ہے؟ دوسری بینہ ایک شخصیت ہے, اور وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله. یہ اہل کتاب مشرکین انفکاک کا شکار رہے حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ آ گئی, دلیل آ گئی. وہ بینہ کیا ہے؟ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا رسول من اللہ, وہ بینہ اللہ کا رسول. یہ دو چیزیں بینہ ہیں, اور شرط کیا ہے؟ کہ تم نے سوال کرنا ہے دل بینات, بینات کی روشنی میں, یعنی قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں. یہ طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت سے کس طرح تمسک کر سکتا ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ فرما کے بزدر, بزدر کے حوالہ تلاش کرو, حوالہ طلب کرو. یہ شرط لگا سکتے ہو کہ جو چیز بیان کر رہے ہو وہ کتاب کھول کے دکھاؤ. سوال کرنا ہے دلائل کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ, کتنی گہری سوال. کیونکہ یہ بات اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں لا تعداد ایسے انسان آئیں گے جو دین کے ڈاکو ہوں گے. تو ان ڈاکوؤں کے لیے فرمایا کہ تم ان سے حوالہ مانگو. فما یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ ہے دین کے بات کہ بہت سے مولوی, بہت سے ماہر, بہت سے صوفی, بہت سے عالم آئیں گے اور کیا کریں گے؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل, ناحق طریقوں سے تمہارا مال کھائیں گے. ان کی نظر تمہاری جیب پر ہوگی, اپنے پیٹ پر ہوگی. سبور ان سبیل اللہ, اور مال کھا کر کیا تمہیں حق بتائیں گے؟ نہیں, حق بھی نہیں بتائیں گے. کتنے بے شرم ہوں گے کہ چلو اس کا مال کھا لیا ہے تو اس کو حق ہی بتا دو. نہیں, حق بھی نہیں بتائیں گے تو تمہارے دین کے بھی ڈاکو دنیا کے اندر. ہمارا وہ نظام تباہ ہے وہ اس لیے کہ ہم نے ان ڈاکوؤں پر, ان ڈاکوؤں پر جو علماء کے روپ میں آ گئے, ان پر ہمارا پورا اعتماد ہے. اب وہ ریڈیو پر آ رہے ہیں, ٹی وی پر آ رہے ہیں, اخباروں پر آ رہے ہیں, اپنے غلط نظریات کا پرچار کرتے ہیں, اور یہ قوم بے وقوف معصوم ان کے پیچھے لگی ہوئی. ان کی ظاہری شان و شوکت اور ظاہری حلقوں سے متاثر ہے, یہ نہیں معلوم ان کے باطن میں کیا ہے, کتنا خود. میں تم یہ چوتھی شرط ہے کہ تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ جو تم نے حوالہ بتایا یہ کتاب کھول کر دکھاؤ, دلیل طلب کرو, حوالہ طلب کرو. اور دلیل طلب کرنا یہ سنت الہیہ ہے, اور یہی دلیل حقیقت میں کامیابی کی راہ ہے. یحلو کا من ہلاک عن بینا، یحیا من حی عن بینا، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہوگا دلیل کے ساتھ، اور جس نے قیامت کی زندگی پانی ہے وہ زندگی پائے گا دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کوئی جہنم میں جائے گا. وہ دلیل کیا ہے؟ فرما کہ من نظر نظرہ من طاعت اللہ، صحیح بخاری کے لیے من نظر نظرہ من طاعت اللہ فإنه یأتی یوم القیامۃ لا حجۃ له، کہ جس نے اللہ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ پھینک لیا، جس نے اللہ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ پھینک لیا، اللہ کی اطاعت کتاب و سنت میں ہے، جس نے قرآن و حدیث کی اطاعت نہ کی، فإنه یأتی یوم القیامۃ، وہ شخص قیامت کے دن آئے گا کس حال میں آئے گا؟ فرما کہ اس حال میں آئے گا کہ لا حجت له، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، بے دلیل آئے گا، اپنی نجات کے لیے، عبادت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی. اور مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب المسیح لا حجت علیہ واصحاب المعاصی لا حجت علیہ، کہ میری بات کو سننے والا اور سن کر اطاعت کرنے والا لا حجت علیہ، وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت کوئی حجت قائم نہیں کر سکے، بڑا تحفظ لے کر آئے گا، بڑی صحافت لے کر آئے گا، چاروں طرف سے خوشخبریاں ہوں گی، دنیا کی کوئی طاقت میدان محشر میں اس انسان کو للکار نہیں سکے، دنیا میں ظلم کرے، ستم کرے، اسے پیس کر رکھ دے، لیکن قیامت کا دن ہوگا دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی اس انسان کا ایک بال بھی گرا نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب سے بڑا تحفظ ہے، اور وہ تحفظ یہ کہ اس نے میری بات کو سنا اور سن کر قبول کر لیا، اور سنا کہ وہ سانے والا عاصف، اور میری بات کو سننے والا اور سن کر نہ ماننے والا، کہ میں کیوں مانوں، یہ تو میرے مذہب کے خلاف، یہ تو میرے آبا اجداد کے دین کے خلاف، میں کیوں مانوں؟ سن کر نہ ماننے والا قیامت کے دن آئے گا لا حجت له، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے کوئی دلیل فراہم کرنا چاہے تو نہیں فراہم کر سکے، بے دلیل ہوگا. یہ ہے دلیل جنت کے حصول کو سب خواہش مانتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی تو معلوم کرو نا. فرما کہ لئی سب امان یا تم بلا امان یا اہل کتاب، کیا مسلمانوں جنت کے داخلہ نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے، نہ یہودیوں کی نہ عیسائیوں کی، اپنی خواہش پر کوئی جنت نہیں ہوتا. وقالوا ان يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت کے ٹھیکے دار ہم، عیسائیوں نے کہا ہم جائیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سنت الہیہ، فما قل هاتوا برهانکم، اپنے سارے کی دلیل کو پیش کرو، بغیر دلیل کچھ نہیں ہوگا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ نے سن لیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اپنے سارے کی دلیل تو لاؤ. یہ ہے سنت الہیہ، اور سنت الہیہ کی پیروی یہ بھی ہماری بات، دنیا کا بڑا سے بڑا دعوے دار انسان ہو، لچھے دار گفتگو کرنے والا ہو، جو بات بھی کرے اس سے دلیل مانگو، دلیل کیا ہے؟ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ہمیں پیغمبر اسلام کے قرآن سے. حقیقت یہ ہے کہ کسی میں سعادت ہے اور یہی کامیابی کی راہ. اصل بات یہ ہے کہ کسی کے لیے کتاب و سنت کے تمسک کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، چاہے وہ عالم ہو یا عامی ہو، سب کے لیے فرض ہے کہ وہ براہ راست کتاب و سنت کی پیروی کرے، جو خود نہیں پڑھ سکتا یا اس کا اتنا فہم نہیں تو اس کے لیے ان شرائط کے ساتھ اہل ذکر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ پورے دین کی بنیاد ایک شخصیت پر قائم کر دی کہ سب کچھ کسی سے لینا ہے. یہ دلیل نہیں تقلید ہے, یہ دلیل کی راہ نہیں, یہ تقلید کی راہ ہے. یہ بغیر دلیل کی کسی کی بات کو مانے. اسی راہ میں حقیقی سعادت ہے دنیا اور آخرت. اور سمجھایا جاتا ہے کہ جو روش کتاب و سنت کو اپنانے کی ہے وہ روش گستاخانہ روش. یہ لوگ بزرگوں کے بے ادب کہا جائے, حالانکہ یہ حقیقی ادب ہے ان بزرگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ. تم بزرگوں کے تو موقف بن جاتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف نہیں بنتے. رسول اللہ کا ان بزرگوں پر حاکم ہونا یہ ادب ہے, یا بزرگوں کا پیغمبر اسلام پر حاکم ہونا یہ ادب ہے. کسی کا قول نہیں, کسی کا قرار نہیں, کسی کی کوئی بات نہیں, جو کچھ ہے اللہ کے رسول. اللہ صاحب نے فرمایا ان حکم الا للہ, لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکم اور آرڈر صرف ایک اللہ کا ہے, اور یہی چیز تمہارے لیے باعث نجات اور باعث کامیابی. اب ہم نے اور غیروں نے فرق کیا, وہ اپنے بزرگ کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, بزرگ کی بات کو لو اور پیغمبر اسلام کے فرمان پر پیش کرو, مطابق ہے تو ٹھیک ہے, مطابق نہیں تو چھوڑ. یہی دین کی حقیقی روح ہے. جناب سفیان ابن عیینہ چوٹی کے محدث یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو المیزان الاکبر ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب سے بڑی میزان, میزان کہتے ہیں ترازو کو جس پر چیزوں کو پرکھا جائے, اس دین کے لیے سب سے بڑی میزان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ تعرض الاقوال والافعال. کسی میزان پر, کسی کسوٹی پر تمام کاموں کو اور تمام باتوں کو پیش کیا جائے. وما ضافت فهو الحق وما خالف فهو الباطل. جو چیز اس میزان کے مطابق ہو وہ حق ہے, اور جو چیز اس میزان کے خلاف ہو وہ باطل. یہ دین کی حقیقی روح ہے. لیکن اس روح کو آج وسط کر دیا گیا, اعمال کر دیا گیا, اور جو کچھ انحرافات ہمارے معاشرے میں وہ صرف کسی بنا پر, ہر قسم کی درستگی اصلاح کسی روح کو اپنانے کے بعد. یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی, فرمایا کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا اياه ذلك الدين القيم. غیر طرح قرآنی محسوس پر ان الحکم الا للہ, کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ حکم اور قانون اور آرڈر صرف ایک اللہ کے چلے. ہر انسان پر, ہر معاشرے پر, عالم ہو عامی ہو, پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو, صرف ایک اللہ کا قانون. امر اللہ تعبدوا الا اياه. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے ایک پروردگار. جب قانون بھی ایک اللہ کا ہوگا اور عبادت بھی ایک اللہ کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ذالک الدین القیم. پھر ایسا نظام بن جائے گا اس پوری کائنات کا جو نظام قیم ہوگا, سنبھالنے والا, اس میں اصلاح ہوگی, کوئی بگاڑ نہیں ہوگا. نہ معاشی اضطراب, نہ اقتصادی اضطراب, نہ اخلاقی اضطراب, نہ یہ سموں کے دھماکے ہوں گے, نہ یہ فساد ہوں گے, نہ یہ فتنے ہوں گے. یہ فتنے, یہ فساد, یہ معاشی اضطراب, یہ اقتصادی بدحالی, اس لیے وقت آئے گی جب اللہ کے قانون کو نسخ کر دیا جائے اور اللہ کی عبادت کی بجائے غیروں کی عبادت شروع کر دی جائے. اور اگر ایک اللہ کے قانون کی حاکمیت ہو, کسی کا قانون نہ ہو, نہ انگریزوں کا قانون ہو, نہ کسی غیر کا قانون ہو, نہ کسی شخصیت کی رائے ہو, صرف ایک اللہ کا فرمان ہو, بس ایک اللہ کی عبادت ہو, اس امر کا سب اعتراف کر لیں, اعتقاد رکھ لیں کہ کوئی تصویر نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی مشکل پشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی سچے کی لائق نہیں, کوئی عبادت کی لائق نہیں, صرف ایک اللہ کے سوا. تو ان دو چیزوں کے بعد جو چیز تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گی وہ ہے دین قیم, مکمل اصلاح, مکمل درستگی. نہ تم معاشی میدان میں کسی کے پیچھے رہو گے, نہ تم اخلاقی طور پہ, نہ معاشرتی طور پہ, نہ سیاسی طور پہ, پوری دنیا پر تمہارا غلبہ ہوگا اور تمہاری حاضری ہوگی. آخر پیغمبر اسلام نے یہ کیوں فرمایا جب آپ نے پہلا اعلان کیا نہ کوئی وسائل, نہ کوئی دوست, نہ کوئی ساتھی, کچھ نہیں. اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تمہارے دانتوں میں سوراخا کے کنگن ہو, کسرا کے کنگن ہو, جب تمہارے دانتوں میں کسرا کے کنگن ہو. کسرا کیا ہے؟ یہ آج کے دور کے امریکہ کو لیا, روس کو لیا, تو ایک کسرا بنتا ہے جن سے ہم ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, کانپتے ہیں, سپر پاور تسلیم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کے بورنے پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تمہارے بازو میں کسرا کے کنگن ہوں گے, مانا یہ کہ اس کا پورا تخت, اس کی پوری دادگاہ کو تم مسخر کر دو کسی نظام کے تحت. اور مسخر کیا تو حقیقت دیا ہے کہ آج بھی ہم رجوع کریں کس طرح کتاب و سنت کی, اور کسی رجوع میں اپنی سعادت سمجھے, کسی میں غلبہ ہے, کسی میں صلاح ہے. اور اگر اس بحث کی حد جاؤ گے تو ہر قسم کا بگاڑ جو ہے وہ تم پر حملہ آ رہے. لہذا سعادت کی راہ کی طرف آؤ اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو, اور سارے بت توڑ دو جو بت تم نے اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے ہیں, اللہ کے دین کے مقابلے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں, ان تمام بتوں کو کاٹ کاٹ.